السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ عبسہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ عبسہ مکی صورت ہے، 7 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، 42 آیات ہیں. مرکزی مضمون اس کا جو بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی جو دعوت ہے آخرت پر ایمان لانے کی، تو اس پر ایمان لا کر عمل صالح کیا جائے، اور جو لوگ بے فکری زندگی گزارتے ہیں دراصل وہی کافر اور فاجر ہیں. زمان نزول اس کا وہی ہے، یعنی 4 تا 5 نبوی، جس میں اسلام کی دعوت کھلے عام دی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کی مجلس میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور اس وقت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ یا سرداران قریش کی طرف متوجہ تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت اور پیار بھرا انداز ہے، جس میں آپ کو تھوڑی سی سرزنش کی گئی ہے کہ آپ جو ہدایت کے لیے آتا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور جو دور بھاگتا ہے ہدایت سے اس کو آپ دعوت دے رہے ہیں. تو لہٰذا جو پوچھنے کے لیے آئے پہلے اس کو آپ بتائیے. بہت ہی خوبصورت صورت ہے، انداز تخاطب بھی بہت بہترین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے پہلے اس کی طرف توجہ دی جائے، جو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہو اسے متوجہ کر کے کیا فائدہ، وہ بعد کی بات ہے. تو بہرحال اسکالرز کہتے ہیں یا مفسرین کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ جو انداز تخاطب ہے یہ اپنے اندر بہت خوبصورتی رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، آپ کی دیکھا جائے تو یہاں کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یہاں پر مخاطب کر کے ہلکا سا ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ یہ چیز یا یہ بات یا یہ رویہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اپنے نبی سے یہ رویہ صادر ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو لوگ ہدایت کی تلاش میں یا ہدایت کی تڑپ میں آپ کے پاس آئیں آپ پہلے ان کو توجہ دیں، ان سے بات کریں، نہ کہ تکبر کرنے والوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. تر شروع ہوئے اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ نابینا ان کے پاس آ گیا، آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ سدھر جائے، یہ نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو. جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود آپ کے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں. یہاں پر بات کی جو ابتدا کی گئی ہے بہت ہی لطیف پیرائے میں کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا کام تھا جو آپ کے یعنی آپ کے اخلاق عالیہ جو ہے، یعنی آپ کا جو بہترین اخلاق ہے، یہ ویسا کام نہیں تھا کہ کہ آپ نے ایک شخص جو کہ آپ کے پاس ہدایت کی طلب میں اور ہدایت کی تلاش جو شخص آتا ہے آپ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عبس و تولا ترشرو ہوئے اور بے رخی برتی انجاہ العامہ کے اس بات پر کہ وہ اندھا یا نابینا ان کے پاس آیا یا آئے. اب یہاں پر کون ہے جو ترشرو ہوا اور کون ہے جو نابینا تھے؟ اب یہ اس سے آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے. سیرت سے اور احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے اور کئی روایات ہیں اور تقریباً سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں پر دراصل عبس و تولا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انجاءہ العامہ سے مراد دراصل عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے جو کہ ایک نابینا صحابی تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار تھے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات احادیث سے اور سیرت سے ہمیں پتہ چلتی ہے. تو دیکھیں کہ قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہم نہیں سمجھ سکتے. قرآن کو سمجھنے کے لیے جو جو چیزیں درکار ہیں اس میں زمانے نزول کہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کیا حالات تھے اس وقت، کیا مسائل درپیش تھے، سوالات کیا کیے جا رہے تھے، اس کا جواب کیا دیا گیا، یہ تمام باتوں کا جاننا ضروری ہے. یہ صورتیں مکی ہیں یا مدنی ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ الحمدللہ صحابہ کرام کی وجہ سے بعد میں تابعین تک پہنچی، تابعین سے پھر تبع تابعین تک پہنچی اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے جو ہم تک پہنچ رہا ہے. تو صحابہ کرام نے ان تمام باتوں کو محفوظ رکھا. جب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو تفسیر کا علم دیا کرتے تھے یا پڑھایا کرتے تھے تو اس وقت وہ ساتھ میں یہ باتیں بھی بتاتے تھے کہ یہ سورت کا پس منظر کیا ہے، زمانے نزول کیا ہے، کیا حالات تھے، کیا سچویشنز تھیں، کون سے صحابی اس وقت وہاں موجود تھے، یہ تمام باتیں الحمدللہ موجود ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی لطیف پیرائے میں دراصل ان کی چھوٹی سی کہنا چاہیے کہ جو انہوں نے ایک لاپرواہی برتی کہ ایک ہدایت کی طلب میں آئے ہوئے شخص کو یہ سوچ کر کہ ان کو میں بعد میں بتا دوں گا یا یہ چونکہ میرے رشتہ دار ہی ہیں، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں، یعنی اپنے گھر کے ہی ہیں، لہٰذا میں انہیں بعد میں بتا دوں گا، ابھی جو یہ بڑے بڑے سرداران قریش آئے ہیں ان کو بتانا ضروری ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہ کی اور سرداران قریش سے آپ بات کرنے میں لگے رہے. بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے خویلد، یہ آپس میں بہن بھائی تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان کو غریب یا کم حیثیت سمجھ کر نہیں آپ نے ان سے لاپرواہی برتی، یا کہ وہ نابینا تھے اس لیے نہیں لاپرواہی برتی، بلکہ صرف اس لیے لاپرواہی برتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو میرے رشتہ دار ہیں، لہٰذا میں انہیں آرام سے بعد میں بتا دوں گا. اور ابھی میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سب بڑے بڑے سردار ہیں اور یہ بڑی مشکل سے یہاں پر آئے ہیں. اگر یہ ابھی اس وقت بات نہ مانیں یا بات نہ سنیں تو ہو سکتا ہے بعد میں موقع نہ ملے. لہٰذا انہوں نے اس بنا پر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے لاپرواہی برتی اور سرداران قریش کی طرف متوجہ رہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً یہاں پر سرزنش فرمائی. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ بات آپ دیکھیں کہ قرآن میں قیامت تک کے لیے رکھ دی گئی. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین میں سے ہیں، یعنی آپ آخری نبی ہے، تمام نبیوں میں سے آخری نبی جن پر نبوت ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ نبی ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جان کی قسم کھائی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی انسان کی قسم نہیں کھائی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر ہم جانتے ہیں کہ جو مقام محمود ہے وہ سوائے اللہ کے رسول کے اور کسی کو نہیں ملنے والا، یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے دیا جائے گا. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں. ایک اور بات ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے نبی، کیا آپ اس فکر میں اپنی جان گھلا دو گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ آپ کیا اپنی جان کھو دو گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ذرا سی لاپرواہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سرزنش فرما دی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تربیت اور تزکیہ ضروری ہے، چاہے کوئی ہمارا کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی ہمارا کتنا بھی چہیتا کیوں نہ ہو۔ جب بات تربیت اور تزکیے کی آتی ہے تو اس وقت پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اچھا کون ہمیں کتنا پیارا ہے۔ اگر ہم اس کے واقعے میں صحیح میں خیر خواہ ہوں گے سامنے والے کے، تو ہم بتا دیں گے ان کو کہ دیکھیں آپ سے فلاں فلاں جگہ یہ کمی یا کوتاہی ہو گئی، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ تو یہ جو ابسا کا مطلب ہوتا ہے، جیسے ہم نے ابھی پچھلی صورتوں میں بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تیوری چڑھانا۔ تو ابسا و تولا، تیوری چڑھائی، تر شروع ہوئے، یا بے رخی برتی، یا منہ پھیرا، یہ تمام اس کے معنی آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل بات سمجھنے کی یہ ہے، یا اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان کو مخاطب کر کے ہم دوسرے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیں، پس پشت ڈال دیں۔ نہیں، بلکہ جس کے اندر ہدایت کی طلب ہے اور تڑپ ہے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، یا نابینا ہی کیوں نہ ہو، یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ نصیحت پر دھیان دے، وہ سدھر جائے، وہ تزکیہ کر لے اپنا، اور یہ نصیحت کرنا ان کے لیے نافع ہو۔ اب جو شخص بے پرواہی برتتا ہے، اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہ سدھرے تو اس کے نہ سدھرنے پر آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جو خود چل کر آتا ہے، جو ہدایت کی طلب میں آپ سے سوال کرتا ہے یا آپ سے پوچھتا ہے، اور وہ ڈرتا بھی ہے، تو آپ اس سے بے پرواہی برتتے ہیں یا بے رخی برتتے ہیں۔ تو اصل نقطہ جو یہاں پر بتانا تھا وہ یہی ہے کہ دین کی تبلیغ میں یہ بات ایک دائی کو خاص طور سے مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرے، دیکھے، جن کے اندر ہدایت کی طلب اور تڑپ ہے۔ اب دیکھیں، جس کے اندر ہدایت کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، وہ خود بخود اس ہدایت کو قبول کر لیتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا رویہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی عجیب سا ہوتا ہے، جو سننا ہی نہیں چاہتے بات کو، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سن لیتے ہیں بات کو۔ تو لہٰذا پہلے ان کی طرف توجہ دینی چاہیے جو بات کو سن لیتے ہیں، نہ کہ ان کی طرف جو دور بھاگتے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں سے دراصل قرآن کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ قرآن کس قدر پاکیزہ کلام ہے۔ چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب سے پاکیزہ تر کلام ہے۔ تو اصل میں یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ جو قرآن کو سننے کا شوقین ہے، جو قرآن کو سننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے نصیحت کریں، آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ اور جو مغرور لوگ ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، جو اسلام کی دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں، یا اس کتاب کو سننا ہی نہیں چاہتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ تو یہاں پر تذکرہ سے مراد دراصل قرآن ہے، یعنی یہاں پر قرآن کو یاد دہانی کہا گیا ہے، کہ قرآن دراصل ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مخاطب کر کے دراصل پوری امت مسلمہ کو یہ بات بتانی ہے کہ جب بھی دعوت دین کے معاملے میں ایسے حالات آئیں کہ ایک طرف تو وہ گروپ ہو جو کہ مغرور ہو اور ایک طرف وہ لوگ ہوں جو کہ اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک دین کے داعی کو پریفر انہی لوگوں کو کرنا چاہیے جو کہ خود ہدایت کی تلاش میں آئے ہیں۔ تو امت مسلمہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والے افراد اور قرآن کی دعوت کو ریجیکٹ کرنے والے افراد کے ساتھ ایک داعی اور مبلغ کا رویہ مختلف ہونا چاہیے۔ جو قبول کرنے والا ہے، جو ہدایت کی تلاش میں ہے، وہ شخص سب سے زیادہ اہم ہے، اور جو تکبر کرنے والا ہے، دعوت کو ریجیکٹ کرنے والا ہے، وہ چاہے کتنا ہی امیر اور کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، وہ غیر اہم ہے۔ ایک اور بات جو ہمیں یہاں معلوم ہوتی ہے کہ جو منکرین ہوتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، جن کے اندر عاجزی نہیں ہوتی، تو ان کی ناز برداری کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ ان کی بہت زیادہ خاطر مدارت نہ کریں۔ جو لوگ کبر اور غرور اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں، تو ان متکبرین کے پیچھے پڑنے کی بجائے یا ان کو متوجہ کرنے کی بجائے ان پر توجہ دی جائے جو حق کے طالب ہیں، جو اصلاح کے خواہش مند ہیں۔ اور پھر قرآن کو نصیحت کہا گیا، کیونکہ جو متکبرین تھے وہ قرآن کو غیر اہم سمجھتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو کہا گیا کہ یہ قرآن سے لاپرواہی کا جو رویہ برتتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ قرآن تو سیدھی راہ بتاتا ہے، صراط مستقیم پر لے جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے اس قرآن پر ایمان لانا۔ یہ قرآن کوئی عام کلام نہیں ہے، نہ کسی جادوگر کا ہے، نہ کسی کاہن کا، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کی اہمیت آپ اس سے سمجھ آئیں کہ بِعَيْدِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، نہایت ہی معزز با وفا پاک فرشتوں کے ذریعے سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر القا کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے۔ پھر یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے وہ اسے قبول کرے اور جس کا جی چاہے اسے ریجیکٹ کر دے۔ پھر فی صحف مکرمہ، ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، لائق کے تعظیم۔ پھر صرف مکرم ہی نہیں بلکہ مرفوعات مطہرہ، جو بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ صحیفے ہیں۔ اس کو لکھنے والے بِعَيْدِ سَفَرَةٍ، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں جو کہ کرامٍ بررہ، معزز ہیں، نیک ہیں، باوفا ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ قرآن کریم کی تعریف یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر قرآن کا انٹروڈکشن اور کیا ہو سکتا ہے جو یہاں بتایا گیا ہے۔ سفرہ دراصل انہیں جو لکھنے والے ہیں اور جن کے ذریعے یہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ سب کے سب نہایت ہی معزز، پاکیزہ، باوفا اور امانت داری کے ساتھ اس کو پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ قرآن دراصل ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہے، یہ حق کی تعلیم دیتا ہے، اور اس میں باطل یا جھوٹ کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے۔ یعنی قرآن ایسے نظریات سے پاک ہے جو کہ کسی کو گمراہ کرنے والے ہوں، بلکہ دنیا کی جو ساری کتابیں ہیں ان سب کتابوں میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے ملاوٹ ہو، لیکن قرآن میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن میں کوئی کمی بیشی کی گئی ہے، یہ فرشتوں نے اس کو پہنچانے میں کچھ کمی بیشی کی ہے، نہیں، بہت ہی باوفا فرشتے ہیں جو اس کو پہنچاتے ہیں، جن کے ذریعے قرآن نازل ہوا وہ بہت امانت دار ہیں، اور جو فرشتے اس کتاب کو لکھتے ہیں یا جنہوں نے لکھا ہے وہ بھی بہت زیادہ نیک ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، اور اس کو لکھنے والے جو کاتب ہیں، فرشتے ہیں، وہ نہایت معزز ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق لکھتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور انہوں نے جوں کا توں اس قرآن کو اللہ کے رسول تک پہنچایا۔ کرام یعنی معزز، اور کرام بررہ، بررہ بار یعنی نیک۔ تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ عزت والے ہیں کہ جو امانت ان کے سپرد کی گئی ہے اس میں تھوڑی سی بھی وہ خیانت نہیں کر سکتے، ان سے خیانت کا صدور ناممکن ہے۔ اور پھر دوسرا لفظ مزید اس کی تاکید کے لیے آیا ہے کہ ان کے ذمے جو ذمہ داری سپرد کی گئی ہے اس کا حق وہ پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت دراصل یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ قرآن کس قدر عظیم کتاب ہے، یہ کس قدر شاہانہ کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو جو لوگ اس سے منہ موڑ رہے ہیں دراصل وہ اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں، کسی اور کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں جو احادیث ہم کو ملتی ہیں کہ الماہر القرآن بھی کرام بررہ، کہ جو ماہر قرآن ہوگا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی آج اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، کیونکہ الماہر القرآن اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں یا محدثین کا اس کے بارے میں خیال ہے کہ قرآن کا ماہر وہ شخص جو اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھتا ہو، خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا ہو، جو اس کو یاد کرتا ہو، جو اس کے بارے میں سب کچھ معلومات رکھتا ہو، یعنی اس کے تعلق سے جو بھی تفاسیر موجود ہیں، صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں، اس کو جانتا ہو، یعنی قرآن میں وہ ماہر ہو، اس کو معلوم ہے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، یہ تمام باتوں کی معلومات، اور جو قرآن کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا بھی جانتا ہو، اس کے حقوق ادا کرتا ہو، تو وہ ماہر قرآن ہے۔ تو یہاں پر جو معزز فرشتوں کی بات کی گئی ہے، کرام بررہ کی، تو جو لوگ دنیا میں قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، قرآن کی معلومات میں اپنی پوری زندگی یا قرآن کی خدمت میں اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، تو وہ اس دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے نا، یعنی یہ قرآن انسان کو فرشتوں کے برابر لا کھڑا کر دیتا ہے، اس قرآن پر عمل کرنا، اس قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ بتائیں کہ آپ جو بیٹھے ہیں قرآن سیکھتے ہوئے، لکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اور اتنے سال جو آپ نے گزار دیے، کسی نے 2 سال میں کمپلیٹ کیا، کسی نے 3 سال میں کمپلیٹ کیا، تو یہ 3 سال سے، یہ 2 سال سے آپ جو مسلسل لکھ رہے ہیں قرآن کے بارے میں، آپ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں، اس کی تفسیر آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تجوید، یعنی قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، تو الحمدللہ ایک طرح سے آپ کوشش کریں قرآن کو سمجھنے کی، تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش میں جو ہم لگے ہوئے ہیں، تو دراصل ایسے ہی لوگ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس کو لکھنے والے بھی نہایت معزز ہیں، اور پھر جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، پھر وہ بھی بہت زیادہ معزز کہلائے جاتے ہیں یا اس کے مستحق ہیں۔ پھر انسان کی یہاں پر تصویر پیش کی گئی ہے کہ ویسے تو انسان نے ہدایت کی طلب اور ہدایت کی تلاش میں ہونا چاہیے، لیکن انسان بڑا ہی لاپرواہ اور بے فکر ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ یہ قتل الانسان، یہ دراصل ایک جملہ ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ افسوس اس کے حال پر، تو یہاں پر بھی انسان کی حالت پر افسوس کیا گیا ہے کہ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ اب یہاں پر انسان کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان کیوں بھلا لاپرواہی برتتا ہے، کیوں گھمنڈ میں مبتلا ہے، کیوں تکبر کرتا ہے۔ آج جس قرآن سے تم لوگ جو بے اعتنائی برت رہے ہو، لاپرواہی برت رہے ہو، تو اس کا انجام کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے؟ اور انسان اپنی حقیقت پر تو غور کر لے، انسان یہ تو دیکھے کہ مجھے جانا کس کے پاس ہے، میری حیثیت کیا ہے، مجھے پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے، تو کیا بھلا تکبر مجھے زیب دیتا ہے؟ تو یہاں پر انسان کو دراصل اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے موت دے دے، جب چاہے اسے قبر میں پہنچا دے، اور جب چاہے اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اپنی موت کو روک سکے، یا جب اس کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا تو وہ اٹھنے سے انکار کر دے، یا جب اس کو قبر میں پہنچایا جائے تو وہ قبر میں پہنچنے سے انکار کر دے، بلکہ یہ تو تمام باتیں برحق ہے، یہ پیش ہو کر رہنے والی ہیں۔ اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ انسان نہایت ہی بے بس ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ اختیار نہیں، لہٰذا وہ نصیحت قبول کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ اصل جو بات ہے، جو لوگ قرآن پر نصیحت، قرآن پر کان نہیں دھرتے یا قرآن کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے، تو پھر ان کا انداز لاپرواہی والا ہو جاتا ہے۔ اب آج آپ دیکھیں کہ آج کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے جو اس قرآن کی نصیحت پر دھیان دیتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو اپنا رہنما بنایا ہے، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا قرآن کی تعلیمات پر توجہ دیتے ہیں۔ آج میجورٹی، آج ہمارے مسلمانوں میں سے میجورٹی 90% لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن سے لاپرواہی برتے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو کفار مکہ کا یا سرداران قریش کا جو حال تھا، آج سیم حال مسلمانوں کا ہے، اور مسلمان خود اس قرآن سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ اسی لیے اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنایا جائے۔ کچھ بھی ہو، زندگی کی کتنی بھی مصروفیات ہو، ہم کو ایک پیج قرآن تو ضرور ہی ضرور ہر حال میں پڑھا جائے۔ یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، یعنی روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے، ورنہ سمجھے کہ انسان کی موت واقع ہو گئی، روحانی طور پر وہ مردہ ہو چکا اگر وہ قرآن پڑھتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار ہیں، جو انسان صبح شام کے اذکار کی پابندی کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود اسے ہدایت کی طرف، ہدایت پر عمل کرنا، قرآن کی ہدایت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے اللہ سے تعلق، چاہے وہ نمازوں کے ذریعے سے ہو یا دعاؤں کے ذریعے سے ہو۔ یہ تین چیزیں انسان اپنے اوپر لازم کر لے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ ذکر و اذکار جو صبح شام کے اذکار ہیں، اور پھر ساتھ میں فرض نماز کے علاوہ نوافل کے ذریعے سے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ یہ چیزیں انسان کو روحانی طور پر زندہ رکھتی ہیں، اس کے اندر احساس اور شعور پیدا کرتی ہیں، اس میں اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کرتی ہیں۔ اگر انسان قرآن سے دور چلا جائے، قرآن کی تعلیمات کو بھلا دے، نہ اس کی تلاوت کرے، نہ اس کو پڑھے، نہ سمجھے، تو یہ چیز انسان کو مردہ بنا دیتی ہے، کیونکہ یہاں پر انسان کے اسی رویے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو اس وقت سرداران قریش کا معاملہ تھا، کہ وہ اس قرآن سے بے اعتنائی برتتے تھے، لہٰذا ان کو ان کی موت یاد دلا کر کہا گیا ہے کہ تم کیسے بھلا بے اعتنائی برتتے ہو، کہ تم اس بات پر قادر ہو کہ جب تمہیں موت آئے تو تم اسے ٹال سکو؟ نہیں، تو لہٰذا پھر اس قرآن کی نصیحت پر عمل کرو۔ کلا لما یقضی ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ سببنا الماء صبا، پانی برسایا، یہ لنڈھایا، یعنی اس قدر پانی ڈالا، اس قدر پانی اس کو پہنچایا کہ جس کی وجہ سے وہ زمین لہلہا اٹھی، یعنی اس میں سے اس قدر پھر غلے اور اناج ساری چیزیں نکل پڑی کہ انسانوں اور جانوروں کے لیے، سب کے لیے وہ کافی ہو گئی، کسی کے لیے اس میں کمی نہ ہوئی۔ تو یہاں پر انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی خوراک کی طرف دیکھے، کس قدر قسم قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ سبحان اللہ، ہر فروٹس کو وہ دیکھے، سبزی کو وہ دیکھے، جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے وہ زمین سے ہوتی ہے، اور زمین سے پیدا کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اسی زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی برساتا ہے۔ اگر پانی برسنا بند ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اگر نہ برسے، تو آپ دیکھیں خشک زمین کو کون بھلا تر کر سکتا ہے؟ کس کے بس کی بات ہے کہ وہ وہاں پر غلے اگائے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا، لہٰذا اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کیا جائے، اور اس کے پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان لایا جائے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے والد اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوگی، یا غبار ان کے چہروں پر ہوگا. یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے. اب یہاں پر قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور قیامت سے انسان کو ڈرایا گیا ہے کہ یہ اس قدر خطرناک ہوگی، اتنی ہولناک ہوگی کہ اس وقت انسان کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اس کو صرف اپنی پڑی ہوگی. یا فر المرء من اخی فر، یہ فرار سے ہے دراصل، فرارا کہ انسان فرار حاصل کرنا چاہے گا، کس سے؟ اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے. ہر شخص کو صرف یہ پڑی ہوگی کہ میرا کیا انجام ہوتا ہے، میرا کہاں ٹھکانا ہوگا، میں یہ اس حساب کتاب سے میں کس طرح سے بچ سکوں گا. آپ دیکھیں نا کہ آج کس قدر انسان کو اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے والدین پیارے ہوتے ہیں. شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر، والدین کو اولاد اور اولاد کو والدین. لیکن اس وقت ایسا وہ سخت آفت والا دن ہوگا، یا ایسی مصیبت آئے گی انسان پر، یا اس قدر وہ ہولناکی والا دن ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کا خیال نہ کرے گا، بلکہ الٹا سب ایک دوسرے سے فرار حاصل کریں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ میری نیکی مجھ سے مانگ لیں. تو اس وقت ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے لاپرواہی برتیں گے، کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا. سوچیں ذرا، ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب لوگ برہنہ، یعنی جس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح سے اٹھائے جائیں گے. ازواج مطہرات میں سے کسی نے، اور بعض ویسے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھبرا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے ستر اس روز سب کے سامنے کھلے ہوں گے؟ تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرما کر بتایا کہ اس روز کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا. یہ نسائی، ترمذی، ابن ابی حاتم اور ابن جریر، طبرانی اور کئی اور لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، اس حدیث کو. تو اس قدر وہ خطرناک دن ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کو نہ پوچھے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان کو امید رکھنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ کچھ چہرے اس روز ہوں گے جو دمک رہے ہوں گے. مسفرہ سفرہ سے ہے چمکنا، دمکنا، اور حشاش بشاش ہوں گے، یعنی خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہروں سے خوشی پھوٹ رہی ہوگی. تو یہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہروں سے خوشی پھوٹ رہی ہوگی؟ جنہوں نے دنیا میں ڈر کر زندگی گزاری تھی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے تھے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کن کن باتوں پر کیا کیا سزائیں ہیں، تو کوئی بھی جنت کی تمنا نہ کر پائے، یعنی خواہش نہ کرے. اور اگر کافر یہ جان جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، رحمت کے کیا کیا انداز ہے، تو ان میں سے کوئی بھی جنت سے مایوس نہ ہو. یہ مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو کر رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو میت اگر نیک بخت ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لے چلو، اور جنازہ بدکار ہے تو وہ کہتے کہ ہائے ہائے کہاں لے جا رہے ہو. بخاری کی حدیث جو اوپر بیان کی گئی، اسی کے آگے کے حصے میں بیان کیا جاتا ہے کہ مردوں کی یہ آوازیں انسان کے علاوہ سب سنتے ہیں، اگر وہ اسے سن لے تو غش کھا کر مر جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو امید اور خوف کی حالت میں رہنا چاہیے، وہ بالکل ہی لاپرواہ نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ جو چاہے کرنے لگے، اور نہ ہی بالکل مایوس ہو کہ اچھا بھی تو جہنم کی خبریں میں سن رہا ہوں اور میرے تو اعمال بہت برے ہیں تو میں تو جاؤں گا سیدھا جہنم میں. نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے اور اچھے کام کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے امید اس قدر رکھی زیادہ کہ جو چاہے کرتا پھرے، آزاد ہو جائے، اور یہ اس قدر مایوس ہو جائے کہ ہر نیک کام کرنا ہی چھوڑ دے. تو نہیں، بلکہ دونوں کام کرتے رہیں، امید اور رجا کی، یعنی امید اور خوف کی حالت میں رہے، رجا اور خوف کی حالت میں. تو امام نووی نے جو حدیث میں باب بیان کیا ہے، جس کے انڈر یہ باب بیان کیا ہے کہ خوف اور رجا کا ایک ساتھ جمع ہونا، یہی چیز انسان کو فائدہ دے گی. اور اس میں قرآن کریم کی وہ یہی والی آیت لائے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ بعض چہرے اس روز تو سفید ہوں گے اور بعض کالے ہوں گے. اور یہاں پر کیا بات بتائی گئی کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے خوشی خوشی، یعنی اس خوشی کی وجہ سے وہ ان کے چہروں پر ایک طرح کی روشنی ہوگی، دمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس وقت خاک اڑ رہی ہوگی، غبار آلود ہوں گے اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں نا کہ وضو کی وجہ سے انسان کے اعضاء دمک رہے ہوں گے یا چمک رہے ہوں گے، اور اللہ کے رسول وضو کی وجہ سے ہم کو پہچانیں گے قیامت کے دن. ایک اور بات کہ جس کو اس کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش خوش لوٹے گا، کامران ہوگا، کامیاب ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے چہرے روشن ہوں تو پھر اس کے لیے ہمیں اس قرآن کو اپنا ساتھی بنانا ہوگا، کیونکہ پیچھے پورے قرآن کا تعارف بیان کیا گیا، اسے لکھنے والے کون ہیں، اسے پہنچانے والے کون ہیں. اور پھر حدیث سے ہمیں سیم الفاظ میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ الماہر القرآن بکرام بررہ، کہ جو ماہر قرآن ہوگا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن کی گھبراہٹ سے ہم بچ جائیں تو قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام کریں، کیونکہ قرآن پڑھیں گے تو لازماً ہم احادیث بھی پڑھیں گے، سیرت کا بھی مطالعہ کریں گے. تو قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، قرآن کا ساتھ ہمیشہ ایسا رکھیں کہ دن رات کا ہمارا ساتھ ہو، اس سے ہمارا ساتھ کبھی نہ چھوٹے. ہمیشہ یا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات کو عام کرنے والے بنیں، پڑھانے والے بنیں یا پڑھنے والے بنیں، پھر معزز فرشتوں کے ساتھ اللہ نے چاہا تو ہمارا ساتھ ہوگا. سورۃ تکویر، یہ بھی مکی سورت ہے اور 29 آیات ہیں. اس کا جو مضمون بتایا جاتا ہے کہ قیامت کس قدر ہولناک ہوگی، تو اس قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے انسان نے کیا تیاری کی ہے. تو اس میں قرآن پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی گئی ہے اور ساتھ میں اپنے آخرت کی تیاری پر بھی زور دیا گیا ہے. اس کا جو زمانۂ نزول بتایا جاتا ہے، ابتدائی جو 14 آیات ہیں وہ مکہ میں پہلے دور کا جو قیام تھا اس میں نازل ہوئیں، یعنی 3 سال کے اندر اندر، جبکہ ابھی خفیہ دعوت دی جا رہی تھی. اور آخری 15 آیات اعلان عام کے بعد الزامات کے دور میں نازل ہوئیں، جب آپ کو مجنون کہا جا رہا تھا. اور یہ وہی والی سورت ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ مجھے کچھ سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، جس میں تکویر بھی آتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مناظر قیامت دیکھنا چاہتا ہے اسے سورت تکویر، انفطار اور انشقاق کا مطالعہ کرنا چاہیے. ترمذی کتاب التفسیر باب سورت تکویر، حدیث صحیح. من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راى عين فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. یعنی قیامت کا منظر جو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اس کو ان تینوں صورتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس میں جو اہم الفاظ بیان ہوئے ہیں، ذکر للعالمین اور قول رسول کریم، کہ قرآن قول شیطان رجیم نہیں ہے بلکہ یہ ایک معتبر اور نہایت ہی اکرام والے رسول کا، یعنی جبریل امین اس کو لے کر اترے ہیں. قول جبریل ہے، یعنی اللہ تعالی سے جبریل امین اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں. اور کسی مجنون کا کلام بھی نہیں ہے، یعنی کسی انسان کا نہیں ہے، کسی شیطان کا نہیں ہے، بلکہ بہت ہی معتبر یعنی جبریل امین ہے جو پیغمبر تک اس پیغام کو لے کر آتے ہیں اللہ تعالی کے پاس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار اطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. کورت کا لفظ آیا ہے، کورت کاف واو را سے ہے، اور کورا کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا. تو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سورج اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اس سورج سے کہہ دیا جائے گا کہ واپس لوٹ جا، اسی لیے پھر وہ اپنے مخالف سمت سے نکلے گا، یعنی روزانہ جس سمت سے وہ نکلتا ہے اس کی مخالف سمت میں اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو سورج کو لپیٹ دیا جانا، یعنی یہ ایک ایسا یہاں پر منظر بیان کیا جا رہا ہے جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ سورج جو کہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے، پچھلی سورت میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جب وہ لپیٹ دیا جائے گا تو یہ سب پوری کائنات جو ہے وہ بے نور ہو جائے گی، تارے بکھر جائیں گے۔ تو بے نور کر دیا جانا، یعنی سورج کو بے نور کر دیا جانا، یہ ایک کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بے نظیر استعارہ ہے۔ تو عربی زبان میں تکویر کے معنی لپیٹنے کے ہے، جو ہم سر پر امامہ باندھتے ہیں اس کے لیے بھی تکویر الامامہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں، کیونکہ امامہ پھیلا ہوا ہوتا ہے پھر اس کو سر کے گرد لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو سورج کی جو روشنی ہے، اب آپ سوچیں کہ جو تمام دنیا کو، تمام ہر طرف جو اندھیرے کو ختم کر کے روشنی پھیلاتی ہے، تو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو کس قدر اندھیرا ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس کو بند کر دیا جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، یعنی منتشر ہو جائیں گے۔ تو صرف منتشر ہی نہیں ہوں گے بلکہ تاریک بھی ہو جائیں گے، یعنی بے نور ہو جائیں گے۔ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جو کہ آج اس قدر ہمیں بھاری، مضبوط اور جمے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان کی یہ سب کچھ جو اس کا بھاری پن ہے وہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، اور جو 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں ہیں وہ اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ خاص طور سے اس کا ذکر کیوں کیا گیا، جو 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں ہیں، اس زمانے میں اونٹ یا اونٹنی اور خصوصاً جو حاملہ ہو وہ بہت ہی ایک طرح سے اہم چیز یا ان کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہوتی تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب وہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہو اور اسے ایک اور اونٹنی ملنے والی ہو تو وہ کس قدر عزیز ہوگی، کیونکہ اس مزید ایک اور مال کا اضافہ ہونے والا ہے، ایک اور اونٹنی کا اضافہ ہونے والا ہے۔ تو انسان اس قدر اس ایسا خوف زدہ ہوگا کہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیوں کو دیکھ کر بھی وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، وَإِذَ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سوچیں ذرا کیسا وقت ہوگا، کس قدر اس کی ہولناکی یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ جب زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کا منظر اپنے ذہن میں لے آئیں، تو زلزلہ تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو قیامت کے زلزلے کے سامنے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سجیرت تسجیر سے ہے، تسجیر عربی زبان میں تنور کے اندر آگ دہکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ۔ تو سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ پانی جو کہ آگ بجھانے کے کام میں آتا ہے، لیکن یہی پانی بھڑک اٹھے گا، یعنی یہ پانی دیکھا جاتا ہے ایک طرح سے پیٹرول بن جائے گا، یہ ایک ایسی گیس بن جائے گا جو جلتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس نے آکسیجن اور ہائیڈروجن دو ایسی گیسوں کو ساتھ میں ملایا جن میں سے ایک آگ بھڑکانے والی اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے، اور ان دونوں کی ترکیب سے پانی جیسا مادہ پیدا کیا گیا جو آگ بجھانے والا ہے۔ اللہ کی قدرت کا ایک اشارہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ پانی کی اس ترکیب کو بدل ڈالے اور یہ دونوں گیسیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھڑکنے اور بھڑکانے میں مشغول ہو جائیں۔ سوچے ذرا کہ کیسا وہ وقت ہوگا کہ 3/4 حصہ آج ہماری زمین کا سمندر ہے، جب یہ سمندر بھڑک اٹھیں گے تو ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، یعنی جو قیامت کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا، یعنی انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جو مر چکے تھے، جو قبروں میں تھے، جو مٹی ہو چکے تھے، جن کی ہڈیاں تک سڑگل چکی تھیں، اب ان کی جانوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اس وقت زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بہت ہی خطرناک یہاں پر انداز ہے کہ کس قدر یہ قبیح جرم ہے کہ زندہ لڑکی کو گاڑ دینا، زندہ لڑکی کو دفن کر دینا۔ تو یہاں پر اس کی ہیبت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے ان الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا، جنہوں نے، یعنی وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان ماں باپ سے نہیں پوچھے گا بلکہ اس لڑکی کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ اے لڑکی، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، کیسا وہ وقت ہوگا؟ والدین کو چاہیے کہ وہ سوچ لیں۔ تو زمانے جاہلیت میں دراصل یہ عربوں کا دستور تھا کہ وہ بیٹی کو ایک بے عزتی کی یا پھر کمتر ہونے کی علامت سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹی کو ہم پروان چڑھائیں گے، پرورش کریں گے، اور بڑا ہونے کے بعد ہم کو اس کو دوسروں کے ہی حوالے کرنا ہوگا، ہمیں داماد کے آگے جھکنا پڑے گا، ہمیں داماد کی بات ماننی پڑے گی یا اس بیٹی کی حفاظت کرنی پڑے گی، یہ ہمیں کچھ کما کر تو نہیں کھلائے گی اور نہ ہی ہمیں کچھ جنگ میں سپورٹ کرے گی، بلکہ الٹا اس کی وجہ سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ لہذا وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے بعض روایت سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض کچھ قبیلے ایسے تھے کہ وہ ڈلیوری کے وقت ہی ایک گڑھا کھود کر رکھتے تھے کہ اگر بیٹی ہوئی تو اس میں ڈال دیں گے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی الٹرا ساؤنڈ یا کوئی اس طرح کی ایسی کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ ان کو ففتھ منتھ میں یا سکس منتھ میں یا سیون منتھ میں پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے۔ تو پیدا ہونے تک کا انتظار کرتے تھے، لیکن گڑھا کھود کر رکھتے تھے اور پھر جیسی بیٹی پیدا ہوتی اس کو گڑھے میں ڈال دیتے تھے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ تھا کہ جن کو اگر کوئی خاندان والے روک لیتے یا ماں کی محبت یا ممتا غالب آ جاتی اور ماں روک دیتی تو وہ بیٹی کے بڑا ہونے کا انتظار کرتے، جب وہ تھوڑی بڑی ہو جاتی تو تب اس کو لے جا کر یا تو کنویں میں ڈال دیتے یا کہیں دفن کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے جس کی اوتھینٹسٹی اتنی زیادہ تو نہیں ہے، لیکن تقریباً ہر تفسیر کی بک میں وہ روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی جو کہ تھوڑی بڑی ہو چکی تھی میں اسے ساتھ لے کر گیا اور اسے میں نے کنویں میں ڈال دیا، یہاں تک کہ جب میں نے اسے کنویں میں ڈالا تو اس کی آواز آ رہی تھی ہائے ابا ہائے ابا۔ اور جب وہ شخص یہ واقعہ سنا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ تو سوچنا ذرا کہ یعنی زندہ لڑکی کو دفن کر دینا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ تو اس زمانے کے جاہل اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان نہ لانے والے لوگ کیا کرتے تھے، لیکن آج کے بہت سارے مسلمان غیر مسلموں کی تو بات ہی چھوڑ دیں، ہم غیر مسلموں کی بات یہاں نہیں کریں گے کیونکہ نہ ان کا تو کوئی ایمان ہے نہ ان کو کوئی آخرت کی فکر ہے۔ مسلمان جو کہ کلمہ گو مسلمان ہیں اور روزانہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہمارے یہاں رٹا دیا جاتا ہے، یہ اس کا مطلب کچھ بتایا نہیں جاتا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوتے سے یا ایکسٹرا اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو ابارٹ کروا دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے اگر وہ جان لیں، کیونکہ یہ قتل ہے، سراسر یہ قتل ہے ابارٹ کروانا۔ ہماری تو اتنی آسانی سے کوئی بھی سچا ساتھ چلتے کہ اچھا چلو کون ساتھ چل رہا ہے، کبھی کوئی خالہ نانی دادی یا کوئی ساس یا پھر نند کوئی بھی ساتھ چلا جاتے کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں ابارشن کروانے کے لیے۔ کتنا بڑا جرم ہے معلوم ہے یہ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس لڑکی سے پوچھے گا کہ تمہیں کس جرم میں کس قصور میں مارا گیا۔ آج اتنے زیادہ قانون سخت ہونے کے باوجود بھی ہندوستان میں اس پر تو جرم ہے، جرمانہ عائد ہے کہ جو یہ ڈائگنوز کر کے بتائے گا یا جو بتائے گا کہ اچھا لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر ہاسپٹل میں جو گائنیکولوجسٹ ہوتی ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے بڑے بڑے الفاظ میں کہ یہاں پر بیٹا یا بیٹی کی شناخت کروانا جرم ہے، یہاں پر نہیں کیا جاتا، لیکن اندرونی طور پر سب چلتا ہے، ایکسٹرا پیسے لے کے ہر چیز بتائی جاتی ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور سامنے بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں نہیں بتایا جاتا۔ روزانہ کتنے زیادہ ابارشن ہوتے ہیں، اگر آپ اس کا فگر دیکھنا چاہیں سورہ انعام کی تفسیر میں ہم لوگوں نے اس کو لیا تھا، آپ چاہیں تو سورہ انعام کی تفسیر کو ریفر کر لیں اور وہاں چلے جائیں، جہاں پر اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے۔ تو آج تو آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، لوگ جو ڈاکٹرز کے پاس جا کر نہیں کروا سکتے وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں میڈیکل سے منگا کر، یا پھر کچھ ایسی گرم چیزیں کھا لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پریگنینسی ضائع ہو جائے۔ تو یہ سب قتل ہے دراصل دیکھا جائے تو، اور لڑکیوں کو قتل کرنا یہ تو سراسر بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ دیکھیں ہماری مینٹلٹی اس قدر بگڑ چکی ہے اور خراب ہو چکی ہے کہ اس کا سدھرنا ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ اب پاسبل ہی نہیں ہے۔ جو ہندوانہ رسم رواج سے یا ہندوانہ مذہب سے آج ہم لوگ متاثر ہیں، اس کا اثر ہمارے خود کے گھروں میں ذہنوں میں نظر آتا ہے کہ یہ سوچ ہماری جاتی نہیں ہے کہ لڑکا بہت اہم ہے، لڑکے کو ہر اچھی چیز دی جائے، لڑکے کو زیادہ پریفر کیا جائے، بس بیٹوں میں جان ہے سب کی۔ ماں باپ جو ہے بیٹوں کو اس قدر زیادہ لاڈ اور پیار میں بگاڑ دیتے ہیں کہ پھر وہ اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ ان ماں باپ پر بھی وہ والدین پر بھی توجہ نہیں دے پاتے۔ میجورٹی آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر لڑکوں کی ایسی ہے جو اپنے والدین سے لاپرواہی اور غفلت برتتی ہے، اپنے والدین کو تنہا چھوڑ دیا ہے، یہ وہی بیٹے ہیں جن کے لیے بچپن میں ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کی تھی، اپنی بیٹیوں کو پیچھے ڈال دیا تھا، بیٹیوں سے نہ محبت کی جاتی ہے نہ ان کو اچھی چیز کھلائی پلائی جاتی ہے، بچپن سے ان کے ذہن میں بٹھا دیتے تھے کہ تم تو بیٹی ہو، تم تو لڑکی ہو۔ ایسے گھرانوں کا اتنا سخت غصہ آتا ہے، صحیح میں یقین جانیے، جہاں پر بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، بس بیٹے بیٹے بیٹے، پتہ نہیں وہ بیٹے کیا لا کے دیتے ہیں والدین کو یا کیا کرتے ہیں، جبکہ بیٹیاں، ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹیاں جس قدر والدین کے لیے حساس ہوتی ہیں، جتنی خدمت گزار ہوتی ہیں اتنے بیٹے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پر ایک تصور ذہن میں بیٹھ گیا کہ بس بیٹے بہت بڑا خزانہ ہے، بیٹا ہوا تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں اچھا بیٹا ہوا ہے، اور ایک کے بعد دو تین چار بیٹے ہو جائیں تو اس کو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ایک ہے جن کو بیٹے ہی بیٹے ہیں، اور جن کی ذرا بیٹی کی خبر پتہ چلتی ہے اچھا پوچھتے ہیں کہ اچھا کتنے بچے ہیں آپ کے، تو ہم جواب دیں کہ اچھا چار ہیں، پانچ ہیں، چھ ہیں، جتنے بھی ہیں، اچھا کتنے بیٹے بیٹیاں ہیں، دو بیٹے ہیں، تین بیٹیاں ہیں، اچھا تین بیٹیاں ہیں، دو ہی بیٹے ہیں، یعنی بہت نقصان میں ہیں آپ۔ اب اگر کوئی بیچارہ یہ کہہ دے کہ اچھا مجھے پانچ بچے ہیں یا چار ہیں اور میری چاروں بیٹیاں ہیں، ہائے چاروں بیٹیاں، اللہ رحم کرے، کیسے ہوگا، چار چار بیٹیاں ہیں، پانچ پانچ بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے الفاظ ہیں، یقین جانیے کہ ہم سامنے والے کو، بیچارہ وہ ویسے تو نہیں مرتا ہوگا لیکن ہمارے ان الفاظوں سے وہ مر جاتا ہوگا، یعنی اندرونی طور پر وہ اس قدر مایوس یا ایسا ہو جاتا ہوگا، اس کا ہم سوچ سکتے ہیں اس کا حال کیا ہوتا ہوگا سامنے والے کا، ماں یا باپ جو بھی ہے، کہ جب بیٹیوں کے تعلق سے اس کو مزید فکر مند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ عربوں کا اس زمانے کا طریقہ تھا جبکہ وہ بے رحم ہوا کرتے تھے، وہ جاہل تھے، لیکن جیسے ہی قرآن نازل ہوا، قرآن کی تعلیمات نے وہاں پر بیٹیوں کو اس قدر اعلیٰ مقام دیا کہ وراثت میں اس کا حصہ دیا جاتا، عورت سے مشورہ لیا جاتا، اور اس کی اتنی تعظیم اور تکریم کی گئی کہ دنیا یہ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کس قدر اللہ کے رسول نے نازک آبگینے قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ جاتے اور ازواج مطہرات میں سے کوئی اونٹ پر چڑھنا چاہتا تو آپ اپنا گھٹنا ٹیک دیتے اور ازواج مطہرات آپ کے گھٹنے پر پیر رکھ کر سواری پر سوار ہوتے تھے۔ کیا آنر ہے آپ بتائیں، سبحان اللہ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور آپ کی پیشانی کا بوسہ دیتے اور اپنے قریب ان کو بٹھاتے تھے۔ یہ بیٹیوں کا معاملہ تھا۔ زینب رضی اللہ عنہا کا، جب ہم سب جانتے ہیں وہ ہجرت کر کے آ رہی تھی اور تنہا تھی اور راستے میں اونٹنی پر سے گرنے کی وجہ سے ان کا ابارشن ہو گیا، تو آپ اتنے افسردہ ہو گئے سن کر، اور آپ نے جب وہ پہنچی مدینہ تو آپ نے شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان سے بات کی اور اس پر افسوس کیا۔ تو یہ لڑکیوں کی عزت اور احترام تھا، یہ ان کی تکریم کی جاتی تھی۔ اسلام نے یہ اعزاز دیا لڑکی کو کہ وہ کوئی کمتر مخلوق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، جس طرح سے دوسرے تمام انسانوں کے حقوق ہیں اس کے بھی حقوق ہیں، اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی کوئی مرضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ مجھے جو چیزیں آپ نے پسند فرمائیں کہ عورتیں اور خوشبو، یہ آپ کو پسندیدہ تھے، اسی بنا پر آپ بے حد احترام کرتے تھے خواتین کا، اور اسی طرح سے آپ کے اتباع میں تمام صحابہ کرام بھی۔ خود عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیں ملتا ہے بخاری میں کہ زمانے جاہلیت میں ہم عورتوں کو کوئی عزت نہیں دیتے تھے، اسلام آنے کے بعد ہم نے انہیں عزت دی اور ان کا درجہ بہت اونچا قرار پایا۔ اگر خواتین کچھ کہہ دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اس پر فوراً عمل کرتے تھے، یعنی خواتین نے عرض کی آپ سے، درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن مخصوص کریے تعلیمات کے لیے، آپ نے فوراً ان کے لیے دن مخصوص کر دیا۔ اس قدر خواتین کی اہمیت تھی کہ ان کی بات سنی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عرض کیا کہ میرے پاس کچھ خواتین آئی تھیں جنہوں نے اپنے گھر کے مرد حضرات کی شکایت کی ہے، اور دیکھو کہ جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں گے وہ سب سے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں، یعنی اخلاق میں۔ تو خواتین اپنا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں اور آپ خواتین کی سائیڈ لیا کرتے تھے۔ تو اس قدر عزت دی اسلام نے عورتوں کو، اور آج کیا حال ہے ہمارا، آج ہم نے بیٹیوں کو کیا سمجھ رکھا ہے اور کس طرح سے ہم ان کو بے عزت کرتے ہیں بیٹیوں کو۔ تو بیٹیوں کا تو ہونا باعث رحمت ہے، کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں اس پر بیٹیوں کے بارے میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے دو لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز وہ میرے ساتھ اس طرح آئے گا اور یہ فرما کر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر بتایا، یعنی اتنا قریب ہوگا وہ شخص۔ بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، کہ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جو کہ بخاری فی الادب المفرد اور ابن ماجہ میں بیان کی گئی ہے کہ جس کے ہاں تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ اسی کی ایک حدیث ہے کہ جس کے ہاں دو بیٹیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنیں گی اگر اس نے اس کی اچھے سے پرورش کی ہے۔ تو یہ ایکچولی یہ احادیث کیوں بیان کی گئی، کیونکہ اس وقت لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے یہ احادیث میں یہ بات فرمائی تاکہ لوگ اس چیز سے بچے جو وہ کام اب تک کر چکے ہیں۔ تو اب مجھے امید ہے کہ ہم الحمدللہ ہماری سوچ ایسی نہیں ہوگی اور ہم بیٹیوں کو اور بیٹوں کو برابر کا درجہ دیں گے بلکہ بیٹیوں سے زیادہ شفقت سے پیش آئیں۔ ہمارے دادی کہا کرتے تھے کہ بیٹیوں کو ڈانٹو مت، ان کو تکلیف مت دو، ان کو ڈانٹو نہ، اور ان کو جو چیز وہ چاہتی ہیں ان کو دے دو یا ان کو منگوا دو جو وہ چاہتی ہیں، اور جو کہتی ہیں اس کو پورا کر دو، پتہ نہیں ان کو سسرال کیسا ملے۔ تو واقعی میں صحیح بات ہے یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ سسرال کیسا ملے لڑکیوں کو، کیسے ان کے شوہر ہوں، کیسے ان کے سسرال والے ہوں، اور سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ کبھی کسی کے گھر سے آئی ہوئی بیٹی کو جو ان کے گھر بہو بن کر آتی ہے اس کو تکلیف نہ دیں۔ اگر وہ بہو کو تکلیف دیتے ہیں اور اپنے بیٹے اور بہو میں ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی وہی کام کیا جو زمانے جاہلیت میں عورت کیا کرتے تھے۔ تو بہو بھی دراصل دیکھا جائے تو وہ ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ بہو سے کیسا بھلا کوئی لوگ اس طرح کا سلوک کر سکتے ہیں کہ جس بہو کی وجہ سے ان کی نسل آگے بڑھنے والی ہے، جس بہو نے آ کر ان کے گھر کو رونق بخشی ہے، جو ان کے بیٹے کو تسکین پہنچاتی ہے، تو اس بہو سے بھلا کیسی دشمنی۔ تو نہ بیٹیوں سے، نہ بہوؤں سے، اور نہ ہی پوتیوں سے، نہ نواسیوں سے ان سے اس طرح کا سلوک نہیں روا رکھنا چاہیے۔ بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی ہوتی ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو بیٹیاں ہیں واقعی میں۔ تو اس وقت زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا اسس والصبح اذا تنفس۔ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے یا نشر کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا یا آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے یا نشر کر دیے جائیں گے، تھوڑی دیر رک کر ہم سوچیں کہ وہ کیسا وقت ہوگا، میرے، آپ کے، ہم سب کے وہ تمام اعمال نشر کیے جائیں گے جو آج لوگوں سے پوشیدہ ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت کی پریشانی سے بچیں، اس وقت کی شرمندگی سے بچیں، تو ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو یا ہماری غلطیوں کو پوشیدہ رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان پر پردہ ڈال دے۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، جو دعا ہمیں صبح شام کے اذکار میں بھی ملتی ہے، وہ دعا ہم کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ان کاموں پر پردہ ڈالے رکھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، اور ہم کو اس وقت کی شرمندگی سے بچا لے۔ آسمان کی کھال لپیٹ دی جائے گی، آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ کاف شین توئیں، کاف شین تو، کشتا کھال اتارنا، تو آسمان کی کھال اتار دی جائے گی جس کی بنا پر وہ بالکل ترخ جیسا ہو جائے گا، جیسے جب مرغی کے سارے پر کھینچ دیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی کیسی وہ ریڈ ریڈ اسکن نظر آتی ہے، تو اسی طرح سے آسمان کا بھی معاملہ ہوگا۔ تو آج جو اتنا خوبصورت آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اس وقت اس کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اس کی کھال کھینچ دی جائے گی، اور جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ علیمت نفس ما احضرت، کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ سب سے زیادہ قابل غور جو آیت ہے وہ یہی ہے، یعنی سورے میں، کہ انسان کو اس وقت اپنا سب کچھ کیا دھرا یاد آ جائے گا کہ وہ کیا اعمال کرتا رہا ہے، اس نے دنیا میں کیا کیا کام کیے، نیک کام کیے یا برے کام کیے، تو سارا اس کا جو ریکارڈ ہے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس کو بتا دیا جائے گا کہ تم یہ کچھ کرتے رہے ہو، تو جس بات پر قسم کھائی گئی ہے تو وہ دراصل دیکھا جائے تو وہ اسی اہم بات پر کھائی گئی ہے کہ جب یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی اور انسان یہ جان لے گا کہ اس نے اپنے لیے کیا سامان کیا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اگر وہ اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، اس کے لیے پھر اس کو قرآن کی طرف توجہ دینی ہوگی، یعنی جو فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا اسس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم، کہ یہ ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے، اور یہاں پر اس سے مراد اکثر جو مفسرین نے لیا ہے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو وحی لے کر آتا تھا، یعنی جبریل امین جو وحی لے کر آتے تھے، جو نہایت معتبر ہے، اور یہ دراصل پیغمبر کا قول کہنے کی بجائے یعنی رسول کا قول کہا گیا ہے یہاں پر، تو دراصل اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جبریل امین کا قول ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل امین کو یہ قول دیا اور وہ اسی قول کو سن کر وہ سیم قول لے کر یہاں پر آئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے اس معتبر رسول کو یہ پیغام دیا، یہ بات پہنچائی، تو جبریل امین یہ قول اللہ سبحانہ تعالیٰ سے براہ راست لے کر آتے تھے، کیونکہ مستشرکین نے اس پر بھی اعتراض کیا اور انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کہتے کہ اچھا یہ جبریل کا قول ہے، جبریل امین کا قول ہے، یعنی اس کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اور نعوذ باللہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ جبریل کا کلام ہے، کیونکہ جبریل امین اس کو لوہے محفوظ سے ڈائریکٹ لے کر آئے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، لوہے محفوظ تک تو کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، ایون جبریل علیہ السلام کی بھی نہیں ہے، تو یہ دراصل قرآن کو خود براہ راست انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سنا اور پھر اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر اس کو القا کیا، تو ڈائریکٹ قول لیا گیا اللہ تعالیٰ سے اور وہ قول ہی پہنچایا گیا اللہ کے رسول تک، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ یہ پیغمبر یعنی یہ فرشتے ایسے ہیں اس قدر ان کی اہمیت ہے جو بڑی توانائی رکھتے ہیں، عرش والوں کے یہاں پر بلند مرتبہ ہے، یعنی دنیا میں تو ہے ہی ہے ان کا مقام لیکن عرش والوں کے نزدیک تو ان کا مقام اور زیادہ بلند ہے، بہت زیادہ وہاں پر وہ معتبر سمجھے جاتے ہیں، بہت زیادہ عزت والے سمجھے جاتے ہیں، مطاعین ثم امین ان کا حکم مانا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں اور تمام فرشتوں کو بھی ان کی بات سننا پڑتی ہے، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم فرشتوں میں بتانے کے لیے بھی جبریل امین ہی وہاں پر یہ پیغام پہنچاتے ہیں، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور اے اہل مکہ آپ کا رفیق مجنون نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رفیق کہا گیا ہے اور ایک طرح سے ایک احساس دلایا گیا ہے کہ جس کو تم اپنا دشمن سمجھے وہ تو تمہارا رفیق ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں سیرت ہم سب نے پڑھ رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، ایک جب آپ پر وحی کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی تھی اس وقت، اور ایک سدرۃ المنتہا پر معراج کے موقع پر، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے نا، یہ الزام لگاتے تھے کہ کوئی شیطان شاید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حاوی ہو گیا ہے جو انہیں یہ قول سنا دیتا ہے، اس لیے اس کی یہاں پر نفی کی گئی ہے کہ کسی شیطان مردود کا بھی قول نہیں ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے، یعنی اس قرآن کی طرف ہی متوجہ کیا گیا ہے، اس پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، اس کے مطابق چلنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ کلام دراصل پوری انسانیت کے لیے ایک طرح سے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اس میں انسان کے لیے خیر خواہی کا سبق ہے، جو کوئی اب اس نصیحت کو قبول کرنا چاہے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اور بھلائی ہی بھلائی ہے، اور جو اسے ریجیکٹ کرنا چاہے اس کے لیے سراسر نقصان ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنائے رکھے، اس قرآن کی نصیحتوں پر ہم عمل کرنے والے ہوں، اس قرآن کو دن رات ہم تلاوت کرنے والے ہوں تاکہ یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے، ہماری سفارش کرے، اور یہ قرآن ہمارے لیے اس وقت آخرت میں اعلیٰ درجات کو پانے کا ذریعہ بنے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.